أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة وأشد المعاقبين في الشدة والنقمة. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله البشير النذير السراج المنير مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. لا سيما قرة عين الرسول الزهراء البتول ومولانا صاحب العصر والزمان. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. درود يا محمد وعلى آل محمد. جانِ محترم، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صل علی محمد و آل محمد. سورہ مبارک ابراہیم کی آیت نمبر 37، اس کو آپ کے سامنے کل اور آج سرمام کلام کے طور پر پڑھنے کی سعادت حاصل کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ربنا، اے ہمارے پروردگار، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، بے شک میں نے اپنی اولاد میں سے کچھ کو ایک غیر آباد زمین پر سکونت دی ہے، ٹھہرا دیا ہے. ربنا لیقیم الصلاۃ، اے پروردگار، تاکہ یہ یہاں رہتے ہوئے نماز کو قائم کر سکیں. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پس تو لوگوں میں سے کچھ کا دل ان کی طرف مائل کر دے. ورزقہم من الثمرات، اور انہیں طیب و طاہر پھلوں میں سے روزی عطا فرما. لعلہم یشکرون، شاید کہ یہ شکر گزار بندے بنے تیرے. یہ دعا حضرت ابراہیم اس وقت کی جب وہ اپنے خداوند عالم کے حکم سے حضرت حاجر اور حضرت اسماعیل کو مکے کے بے آب و گیا صحرا میں چھوڑ کر جا رہے تھے. حضرت ابراہیم کی یہ دعا خداوند عالم نے قبول کی اور لوگ آہستہ آہستہ مکے میں آ کے آباد ہونا شروع ہوئے. جب وہاں پر زمزم کا چشمہ نمودار ہوا، آبادی کے امکانات فراہم ہونے لگے، تو وہاں لوگ آ کر آباد ہوئے اور آہستہ آہستہ مکے کا معاشرہ تشکیل پا گیا. اس کے حوالے سے آپ کے سامنے کل گفتگو بیان کی ضرورت پڑی ہے. محمد والے محمد جزاک اللہ. توجہ رکھیے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام خدا کے انبیاء میں برگزیدہ نبی ہیں. خدا مند عالم کے انبیاء میں ان کی خصوصیت ان کی بت شکنی کی وجہ سے ہے. بت شکنی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوانی کے عالم میں، تذکرہ قرآن میں ایسے ہی ہے کہ جب ان کے بتوں کو توڑا گیا، بت پرستوں نے آ کر دیکھا کہ بت ٹوٹے ہوئے ہیں، پوچھا کہ کس نے ہمارے الہوں کے ساتھ، معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا؟ کہنے والے نے کہا یقال لہم فتئیں، کہنے والے نے کہا کہ ایک جوان ہے، یقال لہ ابراہیم، جس کا نام ابراہیم ہے، اس ابراہیم نے یہ بت توڑے ہوں گے، چونکہ وہی ایسی باتیں کرتا ہے. حضرت ابراہیم بت شکست، بت شکن انسان کوئی بھی کام غیر خدا کے لیے انجام نہیں دیتا. جو بھی اس کا کام ہوتا ہے، اس کا ہدف، اس کا مقصد خدا ہے، اور جس کام کا خریدار خدا ہو، پھر اس کام کو کرنے والے کو پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کام کی کوئی تعریف کر رہا ہے یا نہیں کر رہا، کیونکہ اس کے مورد نظر لوگ نہیں ہوتے، اس کے مورد نظر خداوند عالم ہوتا ہے.
اسی چیز کو میں اور آپ امام علی علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت میں ایسے بیان کرتے ہیں کہ جس میں امام علی کے زیارت نامے میں آپ پڑھتے ہیں کہ ولم تاخذ کا فی اللہ لومت اللہ، اے مولا علی علیہ السلام، میں جو آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، جو کھڑا ہوا ہوں آپ کے دربار میں، آپ کے دروازے پر کھڑا ہوں، اذن دخول پڑھ رہا ہوں، اذن دخول کے بعد زیارت پڑھ رہا ہوں، یعنی اپنی عقیدت، اپنی معرفت، اپنی محبت اور اپنی مودت کا اظہار کر رہا ہوں، اور اس مودت معرفت کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ میں کس کی زیارت پر آیا ہوں، جو خداوند عالم کی زمین پر خدا کا نمائندہ تھا، جو رسول اللہ کے بعد اس کا جانشین برحق تھا، جو خدا کی راہ میں اس طرح سے کام کرنے والا تھا کہ ولم تاخذ کا فی اللہ لومت اللہ، ام کہ آپ کو خدا کی راہ میں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ کیوں نہیں پڑتا تھا؟ کہ اس لیے کہ آپ کا کام لوگوں کے لیے ہوتا ہی نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم کی بھی خصوصیت یہ ہے، بت شکن ہے، بت شکن ہر معنی میں بت شکن ہوتا ہے، فقط یہ ظاہری بت نہیں توڑتا، اصل میں ظاہری بت توڑنے کا حوصلہ اسی میں پیدا ہوتا ہے جو اپنے نفس کے بت کو پہلے توڑ چکا ہو۔ جس کا نفس اس کے سامنے بت شکنی نہ کر سکے، وہ ظاہری بتوں کو توڑنے کی ہمت اور طاقت پیدا کرتا ہے۔ امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی ہم اس صدی کے اندر بھی عنوان بت شکن سمجھتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی اپنے نفس کے بت کو توڑا تو ان میں طاقت آئی کہ شہنشاہیت کے 2500 سالہ بت کو پاش پاش کر سکیں۔ درود پڑھیے سب مل کے محمد والے محمد پر۔ حضرت ابراہیم اب جب لے کر آئے، اللہ کا حکم، ابراہیم لے کر اپنی اولاد کو چھوڑ دو، تو جو حضرت ابراہیم کو چھوڑ کے چلا جانا چاہیے، لیکن حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار میں چھوڑتا رہوں، تو دیکھ رہا ہے کہ کون سی وادی ہے جہاں پہ کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں رہتے، چھوڑ کے جا رہا ہوں، لیکن اس لیے کہ تیرا رشتہ، تیرا نماز، تیرا حکم قائم ہو سکے۔ بس اب جب یہ حکم تیرا قائم ہو تو کیا کرنا، ان کی طرف لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دل کو مائل کرنا۔ یہ جو خود توقع ہے حضرت ابراہیم کی اور دعا ہے خداوند عالم سے کہ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دینا، یہ دعا توحید کے زمرے میں آئے گی یا توحید سے باہر ہے؟ آیا یہ دعا حضرت ابراہیم جو کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بت شکن یعنی توحید پرست، حضرت ابراہیم وہ جو توحید کا پرچم پھیلانے والے ہیں، انہوں نے توحید کے لیے کس طریقے سے لوگوں کو متوجہ کیا، وہ قرآن کی آیات کا حصہ ہے کہ پہلے انہوں نے جو ہے وہ ستاروں کو دیکھا، کہا کہ یہ میرا رب ہے، لوگوں کو سمجھانے کے لیے، ستارے ڈوب گئے، صبح نمودار ہو گئی، انہوں نے کہا جو ڈوب جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند نظر آیا، ابھرتے ہوئے چاند کو، اس کی روشنی کو دیکھ کر کہا یہ بڑا لگتا ہے، یہ شاید رب ہو، وہ چاند بھی ختم ہو گیا، کہا وہ بھی ڈوب گیا، وہ بھی رب نہیں۔ سورج کو دیکھا، کہا یہ تو بہت ہی روشن ہے، یہ بہت بڑا ہے، اس کو رب مان لیتا ہوں۔ لیکن پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تمام چیزیں جو ظاہر میں تمہیں نظر آ رہی ہیں، ان کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، اگر یہ سورج اپنی وجہ سے ہوتا تو کبھی بھی غروب نہ کرتا۔ یہ سورج کا غروب اور طلوع بتا رہا ہے کہ اس کا اختیار اس کے اپنے پاس نہیں ہے، تو بس جب اس کا اختیار اپنے پاس نہیں ہے، وہ اتنی آب و تاب کے باوجود غروب ہونے پر مجبور ہے، تو جو اس کو طلوع کرتا ہے اور غروب کرتا ہے وہی پروردگار ہو سکتا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ لیکن حضرت ابراہیم نے خدا سے دعا کی، پروردگار لوگوں کے دلوں کو، اب سب لوگوں کا تذکرہ یہاں نہیں، توجہ کیجئے گا ان آیات کی طرف، یہ نہیں کہ فجعل افئدت الناس، نہیں، فجعل افئدت من الناس تحوی الیہم، لوگوں میں سے کچھ کا دل ان کی طرف مائل کر دینا۔ یہ کچھ کا تذکرہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ایک حقیقت کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ کہ جب اولاد یہاں رہے گی، اسماعیل یہاں رہیں گے، یہ جب کام انجام دیں گے، ان کا کام ہدایت کا کام ہوگا۔ ہر انسان کا مزاج ہدایت کا مزاج نہیں ہوتا، ہر انسان ہدایت کے مزاج پر نہیں ہے، مزاج سے مراد جو خدا نے بنایا، فطرت کی بات نہیں کر رہا، اس دنیا میں آ کے جو انسان نے اپنا مزاج بنایا، جو طبیعت انسان نے خود سے ڈیولپ کر لی ہے، وہ اما فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، ہے انسانوں کی فطرت وہی ہے جس میں خدا نے خلق کیا ہے۔ لیکن بقول امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کہ انسان کی فطرت بعض اوقات دب جاتی ہے، جس کو محجوب کہا جاتا ہے، مغلوب کہا جاتا ہے، بعض دفعہ یہ فطرت منقلب ہو جاتی ہے، اس کی حالت بالکل تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی یزید اس کے اندر فطرت کی کوئی خاصیت ہی باقی نہیں بچی۔ اگر اس کے اندر فطرت کی کوئی رمق موجود ہوتی تو آل رسول کو اپنے سامنے اسارت میں کھڑا ہوا نہ دیکھ پاتا، اس کے اندر فطرت ہی ختم ہو چکی، اس کا مزاج ہی تبدیل ہو چکا ہے، اس نے اپنے اس مزاج کو تبدیل کر لیا۔ لہذا جو شخص بھی ابھی اس کی طرف، لوگوں کے دلوں میں، کچھ لوگوں کے دلوں کی طرف راغب کرنا، توجہ کیجیے گا، چونکہ حضرت ابراہیم کیوں آئے اسماعیل کو لے کر؟ تاکہ معاشرہ سازی ہو سکے۔ اکیلے میں، تنہائی میں بیٹھ کر عبادت خدا کو مقصود نہیں ہے، اس بات کو ہم اور آپ جانتے ہیں، ہم نے اور آپ نے بہت سے واقعات کو سنا، بہت سے واقعات کو پڑھا۔ خداوند عالم نے انبیاء کو کیوں مبعوث کیا؟ اس لیے کہ انبیاء انسانوں کی ہدایت کریں اور اس ہدایت یافتہ لوگوں کا معاشرہ قائم کر سکیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ، ہم نے موسیٰ کو روشن نشانیوں کے ساتھ بھیجا۔ کیوں بھیجا پروردگار؟ تاکہ یہ لوگوں کو ظلمات سے نور کی طرف لا سکے، تاکہ یہ لوگوں کو تاریکی سے روشنی کی طرف لا سکے۔ پروردگار، یہ کون سی تاریکی اور کون سا نور ہے؟ آیا یہ بلب نہ جلنا اس کو تو تاریکی قرار دے رہا ہے؟ اس زمانے میں چراغ کا نہ جلنا یہ تاریکی ہے کہ حضرت موسیٰ کا کام یہ ہے؟ نہیں، وہ تاریکی کہ جس کے اندر انسان اپنی حقیقت کو نہ سمجھ سکے، وہ تاریکی ہے۔ وہ انسان کے جو خود اس کائنات کی اشرف ترین مخلوقات ہے، وہ اس حد تک ذہنی طور پر پسماندہ ہو جائے کہ اپنے ہی ہاتھوں سے بت کو بنائے، بنانے کے بعد اس کے سامنے سجدے میں گر جائے، یہ تاریکی ہے۔ ہم نے موسیٰ کو اس لیے بھیجا کہ انسان کو تاریکی سے نکالے، یعنی اس انسان کو اس کے مقام تک پہنچا سکے۔ یہ انسان جب اپنے مقام کو پائے گا تو تاریکی سے نور کی طرف نکل کر آئے گا۔ جب اس انسان کو اپنی حیثیت کا، حقیقت کا ادراک ہوگا، تو یہ انسان تاریکی سے نکلے گا۔ خوب، لہذا حضرت ابراہیم کیا چاہتے ہیں؟ معاشرے کی تشکیل، وہ بھی خدا کا امر ہے، معاشرہ تشکیل دو۔ اب اس معاشرے کی تشکیل کے لیے پروردگار، لوگوں کا قبول کرنا اہم ہے۔ لہذا کیا کرنا؟ جب میں ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ اپنا کام کریں گے، فجعل، تو یہ کام کرنا، فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم، کچھ لوگوں کے دل کو ان کی طرف مائل کرنا، ان کی باتوں کے لیے ان کے دل کو آمادہ کرنا، تاکہ ان کی باتیں لوگوں میں اپنا اثر کر سکیں، نتیجے میں ایک الہی معاشرہ، توحیدی معاشرہ وجود میں آ سکے۔ رزق کا ترجمہ، رزق کی درخواست بعد میں کی، ورزقہم، ورزقہم، اور ان کو کھلانا، من الطیبات، من الثمرات، پھلوں میں سے۔ پہلا کام ہے انسان کے لیے معاشرہ تشکیل دینے کے لیے، وہ افراد جو معاشرے میں ساتھ دے سکیں۔ عیناً یہی کام امام حسین کا کام ہے، امام حسین علیہ السلام بھی اسی چیز کے لیے نکلے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کو مدینے میں ذاتی طور پر کوئی مشکل نہیں تھی، امام حسین علیہ السلام کربلا پہنچنے سے پہلے بھی خدا کے امام ہیں، حجت ہیں، نمائندے ہیں، کربلا پہنچنے کے بعد بھی خدا کی حجت و نمائندے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا مقام حتیٰ کسی خاص سن تک پہنچنے کے بعد مقام نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام وہ ہیں کہ جن کی پیدائش پر ان کے گہوارے سے خداوند عالم نے ایک ملک کو نجات عطا کی ہے۔ امام حسین کا مقام وہ ہے، امام حسین علیہ السلام ابھی بچپنے میں ہیں، رسول اللہ اپنے آغوش میں بٹھائے ہوئے امام حسن کو ایک طرف، امام حسین کو دوسری طرف۔ ابھی نہ کربلا ہے، نہ کربلا کا امتحان ہے، نہ واقعہ ہوا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حسن حسین، ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھی، مشروط بیان نہیں کیا کہ جب حسن اور حسین یہ کام کر لیں گے تو جوانان جنت کے سردار بنیں گے۔ حسن حسین ابھی جوانان جنت کے سردار ہیں، وہ ابھی اس مقام پر ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا کام کیا ہے؟ ذاتی طور پر تو امام حسین کو کوئی مشکل نہیں ہے مدینہ کے اندر، معاملہ کیا ہے؟ معاملہ وہی ہے کہ معاشرہ اپنی صحیح ڈگر سے ہٹ گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام اسی وجہ سے نکل رہے ہیں کہ معاشرے کو اس کی صحیح ڈگر پر لا سکیں۔ اسی لیے امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ انی اورید ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میرا ارادہ کیا ہے؟ وہ تفصیلی کہ انی لم اخرج شرا ولا بطرا، وہ سارا آپ نے سنا ہوا ہے کہ نہ آپ کسی فساد کی نیت سے نکلا ہوں، نہ کسی سیر و تفریح کی نیت سے نکل رہا ہوں، نہ ظلم کی نیت سے نکل رہا ہوں۔ کیوں نکل رہا ہوں؟ خروج کر رہا ہوں، ہاں کر رہا ہوں خروج، انی اخروج ہو کہہ رہے ہیں امام، میں خروج کر رہا ہوں۔ کیوں نکل رہا ہوں؟ کیوں خروج کر رہا ہوں؟ انی اخروج ہو، انی اورید ان آمر بالمعروف، میں امر المعروف کرنا چاہتا ہوں، وانہی عن المنکر۔ یہ امر المعروف اور نہی عن المنکر کہاں ہوتا ہے؟ جہاں معاشرہ ہوتا ہے۔ انسان کے اوپر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کہاں واجب ہوگا؟ جہاں کم از کم انسان کے سامنے دوسرا ایک انسان کھڑا ہوگا تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اپنا تحقق پیدا کرے گا۔ اگر انسان اکیلا ہو تنہائی میں ہو تو نہ امر المعروف ہے نہ نہی عن المنکر ہے، اپنے لیے نصیحت ہے، واعظ ہے، امر المعروف معمولاً دوسرے کے معنی میں. امام حسین معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں، انی اريد ان امر بالمعروف ونہى عن المنکر، اور راستہ کیا ہے؟ وہ اسیر بسیرت جدی و ابی، اور اس امر المعروف کا راستہ کیا ہے؟ جو راستہ میرے جد رسول اللہ کا تھا، اور جو راستہ میرے والد امام علی علیہ السلام کا راستہ تھا. اب جب امام حسین اس جگہ آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی کیا چیز ہے؟ پروردگار رسول اللہ کی، میں نے آپ کے سامنے کل بیان کی مستدرک سے روایت کہ اس آیت کو رسول اللہ نے امام حسین کے قنداق کو ہاتھ میں لے کر پڑھا تھا، یہ آیت جو حضرت ابراہیم نے پڑھی کہ خدایا میں بھی اپنی اولاد کو تیری خاطر ایک بے آب و گیا صحرا میں چھوڑوں گا، بس وہ تاکہ تیرا رشتہ قائم کر سکے، تیرا دین قائم کر سکے، بس تو کیا کرنا، لوگوں میں سے کچھ لوگوں کا دل ان کی طرف مائل کر دینا. عزیزوں میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرا اور آپ کا دل امام حسین کی طرف مائل، کتنے خوش نصیب ہیں کہ میرے اور آپ کے دل میں امام حسین کی محبت ہے. وہ محبت آج 27ویں دن بھی ہمیں گھر پہ نہیں بیٹھنے دیتی. ہم نے سنا امام حسین کے نام کی مجلس ہے، اپنی مصروفیات اپنے کاموں کو چھوڑ کر اس فرش عزا پر آ کر بیٹھ گئے، پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہو کے نہ ہو. اللہم صلی علی محمد. کیوں کربلا باقی ہے؟ کیوں کربلا تداوم رکھتی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین کا کام ایسا ہے، بس امام حسین کی طرف دل متوجہ ہوئے، امام حسین کا بھی کام معاشرہ سازی ہے. انی اريد ان امر بالمعروف ونہى عن المنکر اسیر بسیرت جدی و ابی، امام حسین نے بیان کیا. بس امام حسین بھی معاشرہ سازی کے لیے نکلے، امام حسین معاشرے کی ترتیب دینے کے لیے نکلے، وہ معاشرہ جو راستے سے ہٹ گیا. کیوں امام حسین کا کام آج تک زندہ ہے؟ اس وجہ سے زندہ ہے کہ امام حسین کے کام کو خداوند عالم کی زمین پر خداوند عالم کا ارادہ قرار دیا گیا، مشیت الہی. اس پر کل میں نے آپ کے سامنے تھوڑے سے الفاظ میں اشارہ کیا، جب امام حسین نے بیان کیا جناب ام سلمہ کے جواب میں بیٹا نہ جاؤں کربلا، امام نے کیا جواب دیا؟ ان اللہ قد شاء یرانی قتیلا، مشیت کا تذکرہ کیا، خدا کی مشیت یہ ہے کہ میں مقتول ہو جاؤں. اور اس کو میں نے آپ کے سامنے جو امام حسین کا کربلا کے اندر پہنچ کر خطاب تھا اس سے لنک بیان کیا تھا کہ یہ چاہنا خدا کا کیا ہے کہ جب تم دیکھو حق پر عمل نہیں ہو رہا، باطل سے بچا نہیں جا رہا، تو اس جگہ پر ایک مومن کو خدا سے ملاقات کی آرزو کر لینی چاہیے. یعنی اب اپنی جان کو بچانا مہم نہیں ہے، جب حق پامال ہو رہا ہو تو پرواہ نہ کرو کہ تمہارا جسم سالم بچتا ہے یا گھوڑوں کی سومت والے پامال ہوتا ہے، تم اپنی پامالی کو قبول کرو تاکہ یہ دین خدا پامالی سے بچ جائے. یہ امام حسین کا پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام کی کربلا کا پیغام یہ. لہذا کیوں کربلا باقی ہے؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام مشیت الہی کے لیے نکلے، مشیت الہی کا اظہار کربلا میں امام حسین کے ذریعے سے. امام حسین کی کربلا کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ اسیروں کا قافلہ اس زحمت کو قبول کرنے پہ تیار ہے. اسیروں کے قافلے میں کسی نے اپنی جو ہے وہ شکست اور کم ہمتی کا ارادہ ظاہر نہیں کیا، کسی نے کھڑے ہو کے نہیں کہا کہ حسین یہ جو مصیبتیں برداشت کرنی تھی ہم نے آپ کی شہادت تک برداشت کر لی، اس کے بعد نہیں ہوگا. نہیں، کسی نے نہیں کہا. جتنی مصیبتیں امام حسین جاتے جاتے جناب زینب کو وصیت کرتے ہوئے جا رہے ہیں، جاتے جاتے آخری لمحات امام حسین کے آ رہے ہیں، تو امام حسین کا جملہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے سیدانیاں اضطراب کے عالم میں ہیں، پریشانی کے عالم میں ہیں، مشکل کا وقت ہے، سرپرست نکل کے جا رہا ہے. اب تک جو جو گیا سیدانیوں کو، بیبیوں کو، مخدرات عصمت کو، امام حسین کا سہارا تھا. ٹھیک ہے جب چلے گئے علی اکبر، چلے گئے قاسم، چلے گئے حضرت عباس، چلے گئے مولا حسین ہے. اب جب مولا حسین جا رہے ہیں تو خواتین کا اضطراب ایک طبیعی اضطراب ہے. اب اگر اس عالم میں کچھ بیبیاں غش کھا کر گریں تو حق بنتا ہے ان کا، چونکہ جانتی ہیں آگے کیا. امام حسین نے کسی کو کوئی تسلی نہیں دی، بلکہ ایک جملہ کہا جاتے جاتے، کیا کہا؟ استعدوا للبلاء، اب اپنے آپ کو بڑی آزمائشوں کے لیے آمادہ کر لو. یہ جملہ امام حسین کا، استعدوا للبلاء، اے میرے پیچھے رہ جانے والی میری ماؤں بہنوں، میری بچیوں، اے مخدرات عصمت و طہارت، آمادہ ہو جاؤ للبلاء، بلاؤں کے لیے، مصیبتوں کے لیے، تازیانوں کے لیے، تماچوں کے لیے، دھڑکیوں کے لیے، پیاس کے لیے، شدت کے لیے. لیکن پھر آگے امام حسین نے ایک جملہ کہا، اس بات کو جان لو، واللہ حافظکم وینجیکم من شر اعدا، بلا تو آئے گی، مصیبت تو آئے گی. بلا سے مراد یہاں پہ وہ بلا نہیں جس کو ہم بلا کے معنی میں لیتے ہیں، بلا عربی میں آزمائش کو کہتے ہیں. استعدوا للبلاء، یعنی آزمائش کے لیے آمادہ ہو جاؤ. نعوذ باللہ من ذالک، کوئی ذہن میں یہ نہ سوچے کہ کربلا میں جو کچھ ہوا بلا، جس معنی میں ہم لیتے ہیں، اردو میں بلا ایک اور معنی ہے، کسی کے گناہوں کا عذاب ہم کہتے ہیں بلا نازل ہوئی، عربی میں بلا یعنی آزمائش، امتحان. امام کہہ رہے ہیں آزمائش تو آئے گی, دیکھو آزمائش آ گئی ہے, میری شہادت کے بعد آزمائش کا سلسلہ ہے, تمہیں اس آزمائش سے گزرنا ہے, لیکن میں تمہیں بتا کر جا رہا ہوں, میری بات پر سب یقین رکھتے ہیں, میں بتا کر جا رہا ہوں کہ واللہ حافظکم, اللہ تمہارا محافظ ہے, وَسَيُنْجِيكُمْ مِنْ شَرِّ أَعْدَاءِ, اور یہ بھی جان لو میں حسین تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ ایک وقت آئے گا یہ آزمائش ختم ہوگی, خدا تمہیں ان ظالموں کے شر سے نجات بھی عطا کرے گا. میں اس جملے کو پڑھتے وقت یہ سوچتا ہوں کہ شاید اگر امام حسین کا یہ جملہ نہ ہوتا تو بیویوں کے لیے شدت مصائب کو برداشت کرنا آسان نہ ہوتا. آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ جن جناب زینب سلام اللہ علیہ نے اسی کوفہ میں رہتے ہوئے چند سال پیچھے بچیوں کو پردے کی تعلیم دی ہو, جب 4 سال کا دوران جناب زینب نے گزارا وہاں, خواتین کو پردہ کرنا سکھایا ہو, اب جب جناب زینب 61 ہجری میں اسی کوفے کے اندر داخل ہوں گی تو حالت یہ ہوگی شاید انہیں بچیوں میں سے کوئی بچی اپنے سر پہ ردا لے کے تو کھڑی ہو, جناب زینب کا سر پہ ردا ہو. ایک جملہ, یہ ایک مصیبت کافی ہے جناب زینب کے لیے, ایک مصیبت کافی ہے, لیکن امام حسین کے جملے نے ڈھارس دی. امام حسین کہہ کے کہیں گے ٹھیک ہے بلا ہے آزمائش ہے, لیکن کیا ہوگا, واللہ حافظکم, خدا تمہارا محافظ ہے, خدا تمہیں چھوڑے گا نہیں, خدا تمہارے ساتھ ساتھ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی مشیت الہی ہے, اور اسی لیے امام حسین نے ادھر بھی مشیت کا لفظ استعمال کیا. جناب ام سلمہ نے کہا کہ اچھا جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو لے کے نہ جائیں, خواتین کو لے کے نہ جائیں. کیا امام حسین کا جملہ تھا, ان اللہ قد شاء یراہن سبایا, ان کو خداوند عالم اسارت میں دیکھنا چاہتا ہے, یعنی ان کی اسارت ہی تو میرے کام کو بچائے گی, اگر یہ میرے ساتھ نہیں چلیں گے تو پھر کربلا کربلا میں ختم ہو جائے گی. کربلا کو پوری دنیا میں پھیلانے کا کام کون کرے گا, یاسیر کریں گے. اور دوسری چیز آپ کے سامنے کل یہ بنائی ہوئی تھی کہ کربلا کیوں باقی بچی, اس لیے کہ وہاں ارادہ الہی کے ساتھ ساتھ اسیروں کا قافلہ ہے, ان اسیروں نے آگے بڑھ کر اس چیز کو اپنے عہدے لیا کہ ہم اس حسینیت کے پرچم کو قریا قریا کوچا کوچا لے جا کر پھیلائیں گے, یہاں تک کہ دمشق میں جا کر یزید کے محل میں بھی حسینیت کا پرچم گاڑ کے آئیں گے. تیسری چیز آج آپ کے سامنے بیان کروں, کیوں کربلا باقی ہے, اس لیے کہ کربلا عمل صالح ہے, عمل صالح باقی رہ جانے والا ہوتا ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه, کہہ دیجئے رسول کے جو کوئی بھی چاہے مرد ہو یا عورت اگر وہ مؤمن ہو اور عمل صالح انجام دے گا ہم اسے حیات طیب عطا کریں گے, اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی عمل صالح باقی رہ جاتا ہے. یہ عمل صالح آج اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو انشاءاللہ. عمل صالح یعنی صالحیت, یعنی جس کے اندر خدا کے سوا کچھ اور نہ پایا جائے. یہ عمل صالح انسان کے عمل کو خدا کی بارگاہ میں مقرب بناتا ہے. جس کا عمل, خدا نے ہم سے عمل نہیں مانگا تھا وہ جو کیجئے گا, خداوند عالم نے ہم سے کس چیز کا سوال کیا ہے, هو الذی بیدہ الملک, اسی کے ہاتھ میں اس کائنات کا نظام ہے, اور اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا, خلق الموت والحیات, آگے لیبلوکم ایکم احسن عملا, اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, اسی نے موت اور حیات کو خلق کیا اور فلسفہ بھی بیان کر دیا کہ تمہیں دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں آئے ہو اس دنیا سے واپس جاؤ گے, اس دنیا میں بھیجنے اور اس دنیا سے واپس بلانے کا ہدف کیا ہے, تمہیں آزمانا ہے, لیبلوکم, تاکہ تمہیں آزمایا جائے. کس چیز میں آزمانا ہے, ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے, کون بہترین احسن عمل ہے. خدا اکثر عمل کو نہیں مانگ رہا ہم سے, خدا نے کثرت عمل کو ہم سے نہیں مانگا, سب توجہ کیجئے گا, ہم سے پہلے کی جو امتیں گزری خدا نے ان کے اوپر کثرت اعمال رکھا, کئی کئی سال روزے ہوتے تھے, کئی کئی دنوں کے روزے ہوتے تھے, ہم پر 30 دن کے روزے رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہم پر ہو گئے کہ 30 دن کے روزے, دن کی فقط 17 رکعت نماز جو ہم پر مشکل ہو جاتی ہے پڑھنا, یہ رسول اللہ کی رحمت کی وجہ سے خدا نے رکھا. لیکن خدا کیا چاہتا ہے, ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین عمل انجام دینے والا ہے, کثرت عمل کا خدا طالب نہیں ہے, احسن عمل یعنی تم میں سے کون. اس کو آگے بنائیان نے بیان کیا کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان یہ دیکھے کہ تم میں سے کون بہترین نماز پڑھنے والا ہے, نمازیوں اور بے نمازیوں کا مقایسہ ہی نہیں ہے, نمازی اور بے نمازی کا کوئی مقایسہ نہیں ہے. چھٹے امام نے واضح طور پر آخری وقت میں سب لوگوں کو جمع کیا. جب سب جمع ہو گئے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا. اب چھٹے امام کون ہیں؟ جن کی شفاعت پر ہمیں بھروسہ ہے, ہمیں ان کی شفاعت چاہیے. آج آپ نے منگل کا دن ہے, بعض احباب نے جو ہے دعائے توسل بھی پڑھی ہوگی, اس دعائے توسل میں چھٹے امام کا توسل بھی اختیار کیا ہوگا. توسل اختیار کرتے ہوئے آپ نے کہا ہوگا, یا وجیہنا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ, اے خدا کے نزدیک صاحب شفاعت ہستی ہماری خدا کی بارگاہ میں شفاعت کر دیجیے. اور امام چھٹے امام ہیں, شفاعت کا حق ان کے پاس ہے. ان امام نے سب کو جمع کیا, کہا سب کو جمع کرو. سارے جمع ہو گئے, گھر والے آنکھوں کو کھولا, کھولنے کے بعد ایک جملہ ارشاد فرمایا. اس جملے کو بیان کرنے سے پہلے ایک نقطے کو سمجھ لیجئے, آپ اپنے آپ کو رکھیے. خدا نہ کرے خدا آپ سب کو طول حیات عطا فرمائے, انشاءاللہ خدا آپ سب کو اتنی حیات عطا فرمائے کہ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کو دیکھ پائیں انشاءاللہ, اور نہ فقط دیکھ پائیں اس میں ایکٹیولی کوئی اپنی ذمہ داری کو بھی ادا بھی کر پائیں انشاءاللہ. خدا امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. اللہم صلی علی محمد. خب اپنے آپ کو تھوڑا سا اس پوزیشن میں لا کے, اس سچویشن میں لائیے, رکھیے. بہرحال موت ایک برحق حقیقت ہے, اس نے آنا ہے, اور ایک مومن ہمیشہ موت کے لیے آمادہ رہتا ہے, چونکہ موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز انسان کے لیے ہوتی ہے وہ عالم غیب سے رابطہ ہوتا ہے. وہ موت تلخ کیسے ہو سکتی ہے کہ جس کی ابتدا ہی امام علی علیہ السلام سے ملاقات کا سبب بن سکے. امام علی نے بیان کیا کہ مشرق و مغرب میں کہیں پر بھی کوئی انسان مرتا ہے تو جو اس کے سرحانے سب سے پہلے پہنچتا ہے وہ میرا وجود ہوتا ہے. موت ایک حقیقت ہے, اور ایک خوبصورت حقیقت ہے مومنوں کے لیے مخصوصاً. خوب سوچیے تھوڑی دیر کے لیے کہ ہمارا آخری وقت ہمیں پتا ہو, ہم اس دنیا سے جا رہے ہیں. اب آپ ایسے میں اپنے گھر والوں کو کیا پیغام دیں گے؟ آپ کسی گھر والے کو بلا کر محلے کی کسی عام سی چیز کے بارے میں سوال تو نہیں کریں گے, کوئی بات تو نہیں کریں گے. آپ یقیناً وہ پیغام دیں گے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ اگر یہ پیغام نہ دیا, ان تک یہ پیغام نہ پہنچا تو ان کا کوئی نقصان ہو جائے گا, زندگی کا کوئی اہم راز ان کے حوالے کریں گے. ایسا ہی ہے میں اور آپ اپنی معمولی سی عقل کے ساتھ. چھٹے امام ہے جو امام العقل ہے, عقل کا امام ہے. امام ہر جہد سے امام ہوتا ہے, امام کا کلام امام ہوتا ہے, امام العقل ہے, امام موجود ہے. آخری لمحات ہیں, یہ عزیز رشتہ جمع ہو گئے, اس کے بعد بولنے کا موقع نہیں ملے گا, آنکھیں بند ہو جائیں گی, روح پرواز کر جائے گی, خدا کی بارگاہ میں چلے جائیں گے, اہم ترین بات کر کے جائیں گے امام. ایسا ہی ہے, امام کی اہم ترین بات کیا ہے؟ لا ینالو شفاعتنا من استخف بصلاته. اے میرے ارد گرد کھڑے ہونے والے میرے عزیز رشتہ داروں, اس بات کو سن لو, جن کو میری شفاعت چاہیے قیامت میں, اور اہل بیت کی شفاعت چاہیے, اس بات کو سن لو, جس نے نماز کو سبق سمجھا اس کو ہماری شفاعت نہیں ملے گی. جس نے نماز کو خفیف معمولی سمجھا, مولانا یہ نہیں کہا, جو اس نے نماز کو چھوڑ دیا. لا ینالو شفاعتنا من ترک الصلاۃ, یہ نہیں ہے. نماز کو خفیف معمولی سمجھا, بے اہمیت سمجھا, یعنی پڑھا وقت پر نہیں پڑھا, پڑھا شرائط کے ساتھ نہیں پڑھا, پڑھا قلب کے دل کے تاروں کے ساتھ نہیں پڑھا, خضوع کے ساتھ نہیں پڑھا, خشوع کے ساتھ نہیں پڑھا. نماز پڑھتے ہوئے توجہ ادھر ادھر گئی, مولا کہتے ہیں اس کو نہیں ملے گی. خب تارک و صلات کا تو معاملہ ہی الگ ہو گیا. خدا کیا چاہتا ہے؟ ایوکم احسن عملا, تم میں سے کون بہترین, یعنی نماز پڑھنے والا کون ہے جو بہترین نماز پڑھے؟ تم میں سے کون, امام علی کی ولایت چھوڑ دینا تو گمراہی ہے, اس کی بات ہی نہیں ہوگی. بات ہوگی کہ تمہارے درمیان کون ہے جو علی علیہ السلام کی ولایت پر بہترین طریقے سے عمل کرنے والا ہے. ہر کسی کا درجہ الگ ہے, یہ درجات جا کے امام علی کے زمانے میں دیں گے. سلمان کا درجہ الگ, ابو ذر کا الگ, مقداد کا الگ, قنبر کا الگ. یہ درجات الگ کیوں ہیں؟ مولا تو ایک ہے, رشتہ ولایت بھی ایک ہے, سلسلہ ولایت اور ہدایت بھی ایک ہے, لیکن عمل ولایت پر جو کرنے کا طریقہ کار ہے وہ الگ الگ ہے, لہذا درجات مختلف ہیں. میرا اور آپ کا بھی معاملہ یہی ہے, میں اور آپ بھی اس ولایت کے رشتے میں جڑے ہوئے ہیں, لیکن جتنا جس کی معرفت کا درجہ ہے اتنا اس کا یہ رشتہ ولایت مستحکم ہے. اللہ صلی علی محمد. امام حسین علیہ السلام کی کربلا کیوں آج 14 صدیوں کے بعد بھی زندہ ہے؟ کل آپ اس پہ بات کر چکا, میں مزید تکرار نہیں کرنا چاہوں گا باتوں کو, کہ زندہ ہے. یہ ہم اور آپ ایک رسم ادا کرنے نہیں بیٹھے, ہم اور آپ 61 ہجری میں گزرے ہوئے واقعے کی فقط یاد منانے نہیں بیٹھے. کربلا زندگی دیتی ہے. آج میں نے 2-3 مثالیں کل آپ کے سامنے بیان کی تھی, جو لوگ نہیں تھے ان کے لیے بیان کر دوں. کربلا نے فقط اس زمانے میں حر نہیں دیا، آج بھی حریت کا دروازہ کھولے ہوئے ہے۔ محسوس مثال کروانے کے لیے، جو کل نہیں تھے صرف ان کے ذہنوں میں بات بٹھانے کے لیے، بات ذہن میں بیٹھ جائے، اس زمانے میں حر تھے، آج حریت کا دروازہ کھلا ہے۔ مراکش سے تعلق رکھنے والے تیجانی سماوی حریت کے ذریعے سے اس امام حسین کے کیمپ میں آئے، جنہوں نے کتابیں لکھی، امام حسین کے راستے کو دکھایا لوگوں کو۔ نائجیریا کے شیخ ابراہیم زگزکی اسی حریت کے دروازے سے امام حسین کے خیمے تک پہنچے، انہوں نے خود حریت حاصل کی اور اس کے بعد اپنے علاقے کے لوگوں کو وہ حریت عطا کی کہ امام حسین کے مکتب سے وابستہ ہو گئے۔ یہ دروازہ آج بھی کھلا ہے، یہ زندہ ہے کربلا۔ زندگی کی وجہ عمل صالح۔ امام کا کام خداوند عالم کی خاطر خالص تھا، محض تھا۔ خداوند عالم عمل صالح کو قبول کرتا ہے، اور جس چیز کو خدا قبول کرے اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ من کان یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، سورہ فاطر کی آیت نمبر 10۔ من کانا یرید العزۃ فللہ العزۃ جمیعا، یہ ہم سب کے لیے بھی پیغام ہے اس کے اندر۔ جو کوئی بھی عزت کا طالب ہے وہ یہ سمجھ لے کہ عزت مکمل طور پر خدا کے ہاتھ میں۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے کہ بڑا بنگلہ عزت نہیں دے گا، لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی عزت نہیں دے سکتی، کسی بھی جگہ پر کوئی مقام، عہدہ، رتبہ عزت نہیں دے گا۔ کیوں؟ من کان یرید العزت، جس کو عزت چاہیے وہ سمجھے پہلے، عزت کا مرکز سمجھے، عزت کا ماخذ سمجھے، کہاں سے عزت ملے گی۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیع، اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے اختیار میں۔ اب اگر اللہ کسی کو عزت دینا چاہے گا تو وہ اویس قرنی جس نے کبھی رسول کو دیکھا بھی نہیں ہوگا مگر رسول کے راستے پر ہوگا تو خداوند عالم اس کو عزت عطا کر دے گا، لوگ اس کا بعد میں استقبال کریں گے اور جنگ صفین میں وہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو جائے گا۔ اور خدا جس کو عزت نہیں دینا چاہے گا وہ رسول کے اطراف میں بھی بیٹھا ہوا ہوگا مگر خدا سورہ منافقون کو نازل کر کے بتا دے گا کہ ادھر بیٹھنے والوں سے ہوشیار رہنا ہے۔ درود پڑھیے محمد والے محمد۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، بس اس معیار کو سمجھ لیجیے، نہ ظاہری عہدہ عزت دے گا، نہ مرتبہ عہدہ عزت دے گا، نہ پیسہ عزت دے گا۔ اگر پیسہ، عہدہ، مراتب، بینک بیلنس یہ عزت کا سبب ہوتے تو آج جو پاکستانی سیاست میں سب سے زیادہ ذلیل ہو رہے ہیں وہ ذلیل نہ ہوتے، ایسا ہی ہے نا۔ ان کو بچہ بچہ آج جن لوگوں کو چور کہہ رہا ہے پھر یہ بے عزت نہ ہوتے؟ پیسہ ہے، امکانات ہیں، جاؤ اشم ہے، بڑا بڑا ان کا جو ہے وہ کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن عزت ان چیزوں سے نہیں ملتی، عزت خدا دینے والا ہے۔ من کانا یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو اللہ عزت چاہتا ہے وہ سمجھ لے کہ عزت خدا کے ہاتھ میں۔ الیہ یسعد الکلم الطیب، اس کی طرف جو چیز پرواز کرتی ہے وہ کلمہ پاکیزہ، طیب کلمہ، پاک و پاکیزہ کلمہ، کلام، گفتگو پرواز کرتی ہے۔ اور اس کو کون سی چیز اوپر لے کے جاتی ہے؟ والعمل الصالح یرفعہ، اور اس اچھے کلام اور گفتگو کو صالح عمل پرواز عطا کرتا ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت، توجہ رکھیے گا۔ بس عمل صالح، صالح عمل انسان کی گفتگو کو، انسان کے کردار کو پرواز عطا کرتا ہے۔ جس چیز کا خریدار خدا ہوتا ہے پھر وہ چیز کبھی بھی ناپید نہیں ہو سکتی۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین بانفسهم، خدا وند عالم لوگوں سے کیا خریدتا ہے؟ ان کے نفس کو، اور دیتا کیا ہے؟ جنت۔ خدا خریدار ہے، اب جس چیز کا خدا خریدار ہے تو وہ چیز کس کی ہو گئی؟ خدا کی ہو گئی۔ اب کب تک یہ چیز لوگوں کے درمیان مشہور رہے گی؟ جب تک خدا کی خدائی موجود ہے۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام پر 70,000 ممبروں سے سب و شتم کا حکم دیا گیا، وہ تاریخ کا تلخ ترین دور تھا جو گزر گیا، لیکن اس کے باوجود آج بھی اگر کسی کے دل میں عزت ہے تو وہ علی ابن ابی طالب کی عزت ہے۔ یا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ امام علی نے سودا کیا ہے، من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اپنے نفس کو بیچ کر خدا کی رضا کو خرید لیتا ہے۔ تو جب تک خدا ہے اور اس کی خدائی ہے یہ مراتب موجود ہیں. توجہ کیجئے کہ پیغامات ہیں خداوند عالم نے قرآن میں ہمیں دی ہیں. امام حسین کا جو مکتب زندہ ہے, کربلا جو زندہ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی, اس کی وجوہات یہ ہیں کہ امام حسین کا کام اتنا اعلیٰ درجے کا کام ہے. عمل صالح امام حسین کا کام, الیہ یسعد الکلم الطیب, کلم طیب اس تک پرواز کرتا ہے, والعمل الصالح یرفعہ, اور صالح عمل اس کو پرواز عطا کرتا ہے, اس کی مدد کرتا ہے, اس کو بلندی عطا کرتا ہے. توجہ کیجئے گا. ایک اور جگہ یہ عمل صالح کیا ہے اس کو سمجھ لیجیے, ایک مثال کے ذریعے سے بیان کر دو. عمل صالح یعنی جس کام کے اندر سوائے خدا کے کچھ اور نہ ہو, وہ عمل صالح ہے. مشکل منزل, آسان نہیں ہے. عمل صالح کو سمجھنا ہو تو وہ مثال ہے کہ جب امام علی علیہ السلام نے خندق کے میدان میں عمر ابن عبدود کو زمین پر گرا دیا, سب لوگ جو اس سے ڈرے ڈرے پیچھے کھڑے کھڑے ہوئے نظر آ رہے تھے, اب جب انہوں نے دیکھا کہ عمر ابن عبدود تو اب زمین پر گر گیا, تو اب ان کے اندر ہمت باقی ہوئی کہ اب ہم آگے بڑھ کر دیکھتے ہیں اب کیا ہونے والا ہے. اور انہوں نے دور سے دیکھا کہ اب امام علی علیہ السلام تلوار نکال تو رہے ہیں مگر تلوار چلا نہیں رہے, بلکہ برعکس ہوا, امام علی علیہ السلام اس کے سینے سے اوپر اتر کے پیچھے کی طرف ہٹ گئے. لوگوں کے اندر پھر خوف پیدا ہوا, یہ کیا ہوا, اتنی بڑے پہلوان کو پہلے علی نے گرا دیا, تلوار چلا کر ہماری سانسوں کو بحال کر دیتے لیکن تلوار نہیں چلائی, علی تو اس کے سینے سے واپس ہٹ گئے, لوگوں کے دم پھر گھٹنا شروع ہو گیا, یہ کیا ہوا, یہ کیسا نہ ہماری طرف آ جائے. امام علی جب ہٹے تھوڑی دیر بعد امام علی نے تلوار چلائی, مار ڈالا اس کو, اس کا سر قلم کر دیا. جب سر قلم ہوا لوگوں کی سانسیں بحال ہوئیں, بڑے علی یہ کیا معاملہ تھا, آپ نے پہلے اس کو گرا دیا, گرانے کے بعد اس کے سینے پر چڑھ گئے, تلوار سے اس کا سر قلم کر سکتے تھے, نہیں کیا, پیچھے ہٹ گئے, پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے تلوار چلائی. امام علی کا جواب کیا تھا, کہا جب میں اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا, تلوار چلانے والا تھا, اس نے جسارت کی تھی, اس نے لعاب دہن میری طرف اچھالا تھا, اس جسارت سے مجھ پر غضب طاری ہوا تھا. یہ غضب کس وجہ سے ہوا, چونکہ اس نے جسارت کی. اگر اس لمحے میں تلوار چلاتا تو وہ تلوار اللہ کی خاطر نہ ہوتی, اپنے غضب کی تسکین کی خاطر ہوتی. لہذا میں اپنے غضب کی خاطر, اپنے غضب کی تسکین کی خاطر تلوار نہیں چلاتا, میری تلوار اللہ کی خاطر ہے. جب میں نے اپنے غضب پر قابو پا لیا تو تلوار چلا کے اس کے سر کو اڑا دیا. اسی لیے صادق القول کا وہ جملہ مشہور ہوا کہ ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین, علی کی ایک ضربت جو خندق میں لگائی ہے وہ ثقلین کی عبادت سے افضلیت رکھتی ہے. توجہ کیا آپ نے, یہ عمل صالح, یعنی اس وقت بھی تلوار ٹھیک ہے, غضب ہے امام علی کا, تلوار چلائیں دشمن خدا ہے, لیکن نہیں, علی علیہ السلام بتا رہے ہیں میرے کام میں خدا کے انگیزے کے علاوہ کچھ شامل نہیں ہو سکتا. تلوار چلے گی تو فقط خدا کی خاطر چلے گی, تلوار چلاؤں گا فقط خدا کی خاطر. اب اس چیز کی اہمیت کو سمجھیں, ہم نے اس حدیث کو سنا, سن کے ہم نے نعرہ بھی لگا دیا, لیکن اس حدیث کو واقعی کبھی سوچیں کیا حدیث ہے. یہ صادق القول کا قول ہے, وما ينطق عن الهوى کی بات ہے کہ جو اپنی جانب سے بات نہیں کرتے. اس ضربت کی اہمیت کتنی ہے کہ افضل من عبادت الثقلین, یعنی جن اور انس, تمام جنات اور انسانوں کی عبادتوں کو جمع کیا جائے, یعنی ان کے سجدوں کو, ان کی رکوع کو, ان کے قیام کو, ان کی تسبیح کو, ان کی تحلیل کو, ان کے روزے کو, ہر عبادت کو جمع کر دیا جائے تو علی کی ضربت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس ضربت میں کیسا اخلاص موجود, توجہ کیا آپ نے, یہ ہے عمل صالح. امام حسین کا کام بھی عمل صالح, وہ انسان کتنا خالص ہوگا, اس کو خداوند عالم کی خاطر کام کرنے کا کتنا احساس ہوگا کہ جو اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر کھڑا ہو اور پھر خدا سے کہے کہ ہونن علیہ, یہ میرے لیے آسان ہے جو کچھ ہو رہا ہے اس کو گزارنا, کیوں, انہو بعین اللہ, چونکہ سب کا سب میرے رب کی بارگاہ میں ہے, اس کی نگاہوں کے سامنے. یہ عمل صالح, توجہ کیجئے گا, عمل صالح. بس امام حسین علیہ السلام کیوں کربلا زندہ ہے, عمل صالح امام حسین علیہ السلام کا کام ہے. خدا عمل صالح کے ذریعے سے چیزوں کو رفعت عطا کرتا ہے, توجہ کیجئے گا. اب یہ عمل صالح کا راستہ میرے اور آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے, آپ کے لیے بھی کھلا ہوا ہے. خداوند عالم نے بیان کیا کہ خداوند عالم ان لوگوں کو جو علم لے کر آئے, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم, خدا رفعت عطا کرتا ہے, بلندی عطا کرتا ہے, کن کو, یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر. خدا مند عالم نے بلندی عطا کی، رفعت عطا کی، کن کو؟ کہ جن صاحبان ایمان ہیں، اور ان صاحبان ایمان میں جو اہل علم ہیں ان کے لیے درجات ہیں. یعنی خدا بلندی عطا کرتا ہے، عمل صالح بلندی تک پہنچاتا ہے، اور علم انسان کو بلندیوں تک پہنچاتا ہے. توجہ کیجئے گا، یعنی خدا کی خاطر خالص کرتا ہے. لیکن اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے گا، چند دقائق جو میرے پاس بچے ان کے اندر کچھ آج اہم نکات آپ کے سامنے بیان کروں گا، کہ جو علم ہے یہ آیا مطلق علم کی بات ہے؟ ایبسولیوٹلی جو بھی نالجیبل ہے اس کو خدا درجات عطا کرتا ہے اور وہ قابل تقلید ہے؟ اسی پہ تھوڑا سا آج آپ کے سامنے کچھ گفتگو بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. عزیزان محترم توجہ کیجئے گا، خدا نے کہا کہ خدا بلند کرے گا درجات کو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحبان علم ان کے درجات خدا بلند کرے گا. لیکن ہر وہ شخص جس کا عنوان عالم ہوگا، یہ خدا کی بارگاہ میں کوئی مقام رکھتا ہے جس کا عنوان لوگوں کی نگاہ میں عالم ہے. توجہ کیجئے گا، تھوڑا سا حساس بحث ہے لیکن زمانے کے مطابق، اور زمانہ غیبت کبریٰ کے امتحانات میں سے ایک امتحان ہے، اس کو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ہر وہ شخص کے جس کا عنوان عالم کا ہو، آپ کی مشکل کو آسان کر دوں، ہر وہ شخص جس نے سر پر امامہ ہو، ہر وہ شخص جس نے میری طرح کی ٹوپی لگائی ہوئی ہو، ہر وہ شخص جس نے جنا کیپ پہنی ہوئی ہو، ہر وہ شخص جس نے جو ہے وہ ابا اوڑی ہوئی ہو، ہر وہ شخص کہ جو کسی بھی طرح سے کسی عالم نما شخصیت کے طور پہ نظر آ رہا ہو، یہ خدا کی نگاہ میں درجات رکھتا ہے؟ نہیں. اس کو میں قرآن سے ابھی آپ سے ہم نے بیان کروں گا، توجہ کیجئے گا. آج اس وقت جو ہمارا اور آپ کا امتحان ہے، دوران غیبت کبریٰ کا ایک امتحان جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک تشخیص کا امتحان ہے. تشخیص، ڈائگنوز کرنا، چیز کو پہچاننا. ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ بیماری کو کیا کرتا ہے؟ تشخیص. ایسے ہی نا، اچھا ڈاکٹر کون ہوتا ہے؟ جو بیماری کی تشخیص دیتا ہے. ایسے ہی ہے، تشخیص یعنی ڈائگنوز کرنا، پہچاننا، چیز کو سمجھنا. تو جو کیجئے گا، ہمارا جو اس دور کا امتحان اور آزمائش ہے وہ اتفاق سے یہی ہے کہ ہم چیزوں میں تشخیص دینے والے بنے. خوب غور سے سنیے گا، ہمارے پاس 11 اماموں کی سیرت اور 11 اماموں کی امت کی تاریخ موجود ہے. میں پہلے بھی شاید اس محفل میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارا امتحان گزشتہ امتوں کے نسبت زیادہ بڑھا ہوا امتحان ہے. کیوں امتحان ہے؟ چونکہ ہم نے 11 ائمہ علیہ السلام کے ساتھ چلنے والے لوگوں کی سیرتوں کو پڑھ ڈالا. مثلا ہم نے پڑھ ڈالا کہ جن لوگوں نے امام علی کے زمانے میں امام علی کا ساتھ نہیں دیا، دل میں امام علی کی محبت اور عقیدت رکھ کر مدینے میں اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ گئے، ان کی اس ظاہری قلبی عقیدت کا نتیجہ بھی نہیں نکلا. اور نتیجہ کیا نکلا؟ کہ انہی امام علی کے ہاتھوں میں رسی باندھ کر انہیں مدینے میں کھینچا گیا. ایسا ہی تاریخ ہے نا. یہ کس طرح کوئی شخص مان سکتا ہے کہ جب رسول اللہ کی رحلت ہو گئی تو اس کے بعد پورا کا پورا مدینہ علی علیہ السلام سے برگشتہ ہو گیا؟ ایسا نہیں تھا. کس طرح ممکن ہے کہ اس مدینے میں جنہوں نے امام علی علیہ السلام کی عظمتوں کو دیکھا، رسول اللہ نے بارہا امام علی کی شخصیت کو پہچانوایا، ان کے دلوں میں امام علی کی محبت ختم ہو گئی؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. محبت موجود تھی، لیکن مانگا کیا گیا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. محبت تو نہیں مانگی رسول اللہ نے، مودت مانگی تھی. فرق کیا ہے مودت اور محبت میں؟ محبت دل میں رہ سکتی ہے اظہار کے بغیر، مودت اس محبت کو کہتے ہیں جو اظہار مانگتی ہے. اظہار کرنا ہے، محبت رکھتے ہو، عقیدت رکھتے ہو، اظہار کرو. اسی لیے خدا نے میاں بیوی کی جہاں بات کی، یعنی ایک زوج اور زوجہ کی بات کی، قرآن کے اندر بیان کیا ہم نے جوڑا بنایا، شادی کی اس مرد اور عورت کو، وہاں پر لفظ محبت نہیں ہے، محبت کی جگہ مودت ہے، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت رکھی ہے. ایک شادی شدہ جوڑے کے درمیان خدا مودت کا رشتہ قائم کرنا چاہتا ہے. یعنی اگر ایک دوسرے کا احترام کرتے ہو، محبت رکھتے ہو، تو دل میں بسا کے نہ بیٹھ جاؤ، اظہار کرو، سامنے والے کو بتاؤ کہ تم اس کے لیے عزیز ہو، سامنے والے کو بتاؤ کہ تمہیں اس کا احساس ہے. یہ کیسے بتاؤ گے؟ زبان سے نہیں، اپنے عمل سے بتاؤ گے. زوجہ شوہر کے ساتھ، شوہر زوجہ کے ساتھ. خوب ائمہ کیا مانگا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرن الا المودت فی القربا. مودت مانگی تھی، امام علی کی محبت تھی، جناب سیدہ کا احترام تھا، مگر کسی میں جرت نہ ہوئی دروازے کھولنے کی. جناب سیدہ دروازے کھٹکھٹاتی رہ گئیں، نتیجہ کیا نکلا؟ دروازے نہیں کھلے، جناب سیدہ کے دروازے پر آگ لگ گئی. کیوں ہوا؟ مودت کی کمی کے سبب ہوا. ٹھیک ہے، توجہ کیجئے گا، ہمارے پاس یہ تاریخ موجود ہے. ہم نے ایک چیز یہاں سے سیکھی. سیکھنا ہے کہ نہیں سیکھنا؟ سیکھنا ہے انسان کو. ہم نے یہ چیز سیکھ لی کہ اگر فقط محبت دل میں رکھ کر بیٹھو گے اور اس کے وقت پر اس کا اظہار نہیں کرو گے تو کائنات کی افضل ترین ہستیاں بھی ظلم کا شکار ہو جائیں گی. کائنات کی افضل ترین ہستی میں نے ایسے مبالغے میں کہہ دیا نہیں, حدیث قصہ میں آپ جناب سیدہ کے بارے میں پڑھتے ہیں. آج دوبارہ دہرا دوں آپ کے سامنے, جوان اور بچوں کے سامنے دہراؤں کہ جناب سیدہ کی عظمت تھوڑا سا ہمارے سامنے آئے. بھائی امام نے بیان کیا کہ جناب سیدہ کی عظمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. جناب سیدہ کی عظمت کو کہا گیا کہ جناب سیدہ شب قدر کی مانند ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر, تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. لیکن تھوڑی سی عظمت جو ظاہر ہے اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ بچہ سمجھ جائے جو بیٹھے ہوئے یہاں پہ. کیا عظمت ہے؟ پنجتن پاک چادر کے نیچے موجود ہیں. خلاصہ کر کے بیان کر رہا ہوں, رسول اللہ موجود ہیں, امام علی موجود ہیں, امام حسن موجود ہیں, امام حسین موجود ہیں, آخری میں جناب سیدہ داخل قصہ ہوئیں. ہم ہر محفل سے پہلے پڑھتے ہیں حدیث قصہ کو. داخل قصہ ہوئی جناب سیدہ, اوپر سوال, یا ربی ومن تحت القصہ, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب آپ خود بتائیے کون کون اس چادر کے نیچے, سب موجود ہیں, صاحب لولاک موجود ہیں. لولاک علامہ خلقت الافلاک, اے حبیب آپ کو بنانا مقصود نہ ہوتا کائنات میں کچھ بھی خلق نہ کرتا. وہ ہستی موجود ہیں. سید الاوصیاء موجود ہیں, ایسا ہی ہے, سیدہ شباب اہل جنہ موجود ہیں. خدا مند عالم نے جو تعارف کروایا وہ کیا کروایا؟ یا رب بھی ومن تحت القصہ, پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے یا کون کون ہے؟ خدا کا جواب, ہم فاطمہ. سب سے پہلا جو نام خدا کی جانب سے آیا کس کا آیا؟ ہم فاطمہ. اس چادر کے نیچے فاطمہ موجود ہیں. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں. خوب فاطمہ کا نام آ گیا, خوب سمجھ میں آ گیا. جناب فاطمہ بڑی منزلت رکھتی ہیں کہ رسول اللہ کی موجودگی میں, امام علی کی موجودگی میں, جناب حسنین کی موجودگی میں ان کا پہلا نام ہے. باقی نام بھی آ جائیں, ام فاطمہ کے بعد محمد مصطفیٰ نہیں آیا. ام فاطمہ و ابوہا, فاطمہ ہیں اور فاطمہ کے بابا, فاطمہ ہیں اور ان کے شوہر, فاطمہ ہیں اور ان کے بچے ہیں. سب کا تعارف, یعنی جو محوری شخصیت ہے اس چادر کے نیچے وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے. فاطمہ ذریعہ تعارف بنیں گی حتی رسول اللہ کا, فاطمہ ذریعہ تعارف بنیں گی حتی امیر المومنین کا, فاطمہ ذریعہ تعارف بنیں گی حسنین کا. یہ جناب فاطمہ کی شخصیت ہے. لیکن عزیزوں کیا ہوا, جب لوگ مودت کی منزل پر نہیں آئے تو یہی جناب سیدہ اس عالم میں آئیں کہ دروازے اور دیوار کے درمیان سے آواز تھی فضت و خوزی نہیں. میں مصائب پہ نہیں آیا ابھی, صرف سمجھا رہا ہوں. یہ حقائق ہیں. ہمارے سامنے 11 امتوں کی تاریخ ہے. یہ میں نے ایک مختصر بیان کیا چونکہ ظلم جہاں سے شروع ہوا وہاں پہ لے گئے آپ کو. اس کے بعد تو پھر سلسلہ ہے آگے. پھر امام علی علیہ السلام کا وقت ہے, امام علی کا ساتھ نہیں دیا گیا, امام حسن کا ساتھ نہیں دیا گیا, امام حسن کے ساتھ مختصر آئے, پھر امام زین العابدین کے بعد کی پوری تاریخ ہے. تو ہمارا امتحان شدید ہے. ہمارے اس دوران غیبت کبریٰ کے اندر, عزیزوں سمجھیے گا اس چیز کو, ہم اور آپ اب سادگی سے یہ کہہ کے نہیں گزر سکتے کہ بھائی کیا کریں سمجھ میں نہیں آتا. اب وہ وقت نہیں رہا عزیزان من, اب وہ وقت نہیں ہے. کیوں نہیں سمجھ رہے؟ 11 امتوں کا احوال سنا دیا گیا ہے, 11 اماموں اور ان کی امتوں کی تاریخ پڑھا دی گئی ہے. کربلا بار بار سنتے ہو, کربلا کے اندر بار بار سنتے ہو کہ مدینے والوں نے امام حسین کو روتی ہوئی آنکھوں سے رخصت کر دیا. سوال کیوں نہیں پوچھتے کہ مدینے والوں کا فرض روتی ہوئی آنکھوں سے رخصت کرنا تھا یا حسین علیہ السلام کا ساتھ دینا تھا؟ کیوں نہیں اپنے آپ سے سوال کرتے ہو؟ یہ کیوں تاریخ کے اندر ان چیپٹرز کو پڑھ کے جاتے ہو تو پھر یہ تمہارے سامنے پڑھا جاتا ہے. جب کربلا کا تذکرہ آتا ہے, محرم آتا ہے, وہاں سنایا جاتا ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام عبید اللہ ابن حر جوفی تھا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ اس کا خیمہ لگا ہوا, امام نے اس کے پاس حجاج ابن مسروق کو بھیجا, جاؤ اسے دعوت دو. جب وہ حجاج ابن مسروق پہنچا اس نے انکار کر دیا, اس نے کہا نہیں میں ساتھ نہیں دے سکتا حسین کا. پھر آگے سنتے ہو کہ امام حسین خود بنفس نفیس چل کے اس کے خیمے میں چلے گئے, خود جا کر اسے دعوت دی. میں اس جملے کو ہمیشہ اب کہتے ہوئے یہ پڑھتا ضرور پڑھتا ہوں, یہ پڑھتے ہوئے کہتا ہوں کہ امام حسین نہیں چل کے گئے, جنت اس کے دروازے پر آئی ہے, جنت اس کے دروازے پر آئی ہے. یعنی اس سے بڑا کسی کا مقام ہوگا کہ جنت خود اپنی کھلی ہوئی آغوش کے ساتھ اس کے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے. لیکن اس کی بدنصیبی, اس نے کیا کیا, امام کا استقبال کیا, اپنی جگہ پر بٹھایا, ماتھا چوما, احترام کیا, اور اس کے بعد کیا کہا؟ میں جانتا ہوں حق کہاں ہے, آپ کے ساتھ ہے, حق آپ کا راستہ صحیح ہے, مگر اے حسین میں مرنے پہ تیار نہیں ہوں، میں مرنے پہ تیار نہیں ہوں، کیا کریں؟ اب یہ میرا کچھ تبرک لے جائیں، میں اس لفظ کو خود جان بوجھ کے ادا کر رہا ہوں، اب میری طرف سے آپ کے لیے کیا ہے؟ میں تو نہیں ہوں، تبرک ہے، تبرک لے جائیں، کیا ہے؟ میری سواری ہے، میری تلوار ہے، میرا گھوڑا، میری تلوار لے جائیں، امام حسین کو کہنا میں تبرک لے جائیں، یعنی میری زندگی میں آپ کے لیے تبرک ہے، میں نہیں ہوں۔ امام کا جملہ کیا ہے عزیزوں؟ امام نے کہا کہ جب تو اپنے نفس کو، اپنی جان کو میرے حوالے نہیں کر سکتا تو مجھے نہ تیری سواری کی احتیاج ہے نہ تیری تلوار کی احتیاج ہے۔ تو کس کو سواری اور تلوار دینے کی بات کر رہا ہے جن کی ٹھوکروں میں خدا نے زمین و آسمان کے خزانوں کو رکھا ہے؟ تم مجھے فریفتہ کر رہے ہیں ان چیزوں سے؟ امام نے پھر ایک آیت پڑھی، وما متخذ المضلین عضدا، گمراہ لوگوں کو میں مددگار بنا ہی نہیں سکتا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ تاریخ ہے ہمارے سامنے، تاریخ ہے ہمارے سامنے، ہر سال کربلا آ رہی ہے، ابھر کے سامنے آ رہی ہے۔ کیوں آ رہی ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو آئندہ کے لیے تیار کر سکیں۔ یہ دوران غیبت کبرا شدت والا زمانہ ہے، اس کے اندر امتحان ہے، شدید امتحان ہے۔ اب آپ یہ کہہ کے نہیں گزر سکیں گے کہ خدا یا میں سمجھ میں نہیں آیا، خدا پوچھے گا کیوں نہیں سمجھ آیا، کیا نہیں دکھایا تمہیں یہ بتاؤ جو تمہیں سمجھ میں نہیں آیا۔ اب آپ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی ادھر بھی، اب میں تھوڑا سا اور حساس فیز کے اندر جا رہا ہوں، کہ بھائی ادھر بھی امامہ تھا بیان کرنے والا، ادھر بھی امامہ تھا بیان کرنے والا، مختلف آرا تھی، مختلف اقوال تھے، کیا کرتے؟ اس کو جا کر امام علی کے زمانے میں سمجھیں، تھوڑا سا آئیے جنگ جمل کے اندر کھڑے ہو جائیں، اپنے آپ کو کھڑا کریں جنگ جمل میں، اور انصاف کی نگاہ میں جائیے، اس ماحول میں جائیے جو جنگ جمل ہو رہی ہے۔ امام علی ایک طرف ہیں تو دوسری طرف اصحاب بھی ہیں بہت سارے، میں اور آپ آج امام علی علیہ السلام کے اوپر ایک الگ عنوان سے نگاہ رکھتے ہیں، ہم اور آپ آج اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی عظمت کیا ہے اور ان کے مقابلے پہ آنے والا کون ہے۔ اس زمانے میں لوگوں کو تھوڑا سا انصاف کے ساتھ حق دیجیے کہ وہ نہیں سمجھ پائے شاید، اور اس کی طرف یہ اشارہ کروں گا، جنگ جمل ہے، امام علی کے سامنے آنے والا کیا کہہ رہا ہے؟ مولا سمجھ نہیں آ رہا، ایک طرف آپ ہیں، ایک طرف زوجہ رسول ہیں، ایک طرف اصحاب رسول ہیں، کیا نہیں سمجھ میں آ رہا، حق کدھر ہے نظر نہیں آ رہا۔ جملہ سنیے گا امام علی کا، توجہ کیجیے گا، امام علی کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ تلوار اٹھا لینی چاہیے تھی، امام علی کو اس کی تنبیہ کرنی چاہیے تھی، امام علی کو اسے ڈانٹ دینا چاہیے تھا، امام علی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ امام علی نے ایک جملہ کہہ کے رہنمائی اس کی بھی کی اور آج تک رہنے والے ہر انسان کی رہنمائی کر دی۔ امام نے کہا تیری مشکل یہ ہے کہ تو بہت سطحی نگاہ رکھ کر چیزوں کو دیکھ رہا ہے، تھوڑا سا عمیق ہو، تھوڑا سا بصیرت پیدا کر، تو حق کو پہچان تو اہل حق تجھے خود سمجھ میں آ جائے گا، حق کو پہچان لے اہل حق خود سمجھ میں آئے گا۔ امام علی نہیں کہا، توجہ کیجئے گا، امام علی اس کو کہہ سکتے تھے کہ چھوڑ ان بحثوں کو، میں حق پر ہوں، آپ میری طرف۔ حالانکہ امام علی کے بارے میں رسول اللہ کا یہ قول مشہور تھا، معروف قول تھا رسول اللہ کا کہ العلی مع الحق والحق مع علی، حق اور علی دونوں ایک ساتھ رہیں گے، حق علی سے جدا نہیں ہو سکتا، علی حق سے جدا نہیں ہو سکتے۔ تو بس اب علی کے مقابلے میں جو بھی ہے، جب بھی ہے، وہ ناحق ہے، یہ ہمارا مسلم عقیدہ ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن امام علی نے اس کو ایک پیغام دیا، میزان دیا، پہلا میزان تیری نگاہ بہت سطحی ہے، سطحی نگاہ مت کر چیزوں کے اوپر، تھوڑا عمیق ہو، تھوڑا چیزوں کو پہچاننے کی کوشش کر، اپنے عقل کو استعمال کر، اور اس کے بعد حق کو پہچان، جب حق کو پہچانے گا اہل حق سمجھ میں آ جائے گا۔ آج کے دور میں عزیزوں آپ مختلف چیزوں کو سن رہے ہیں، مختلف باتیں ہو رہی ہیں، اس ممبر کے ذریعے سے بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں، اس ممبر کے ذریعے سے بیان کی جا رہی ہیں، مختلف آراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں، یہ کہہ کہ اپنے آپ کو پیچھے نہ ہٹائیں، بھائی ہمیں تو سمجھ میں نہیں آ رہا مولوی کیا کہہ رہے ہیں، نہیں، اب وہ وقت نہیں ہے، اب آپ نے پہچاننا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو آخری زمانہ ہے، یہ آخری زمانہ ہے ہی ان لوگوں کا جو عقل کے اعتبار سے، سمجھ کے اعتبار سے سمجھدار لوگ ہیں، یہ آخری زمانہ ہے ہی ان لوگوں کا جن کو صالح کہا جائے گا۔ صالح کن لوگوں کے ہاتھ میں خدا حکومت دے گا؟ توجہ کیجئے گا، آرزو رکھنا الگ ہے، مگر اس آرزو کے مطابق آمادگی رکھنا ایک الگ بات ہے۔ میری اور آپ کی سب کی آرزو ہے، لیکن خدا قرآن میں سورہ انبیاء کی آیت 105 میں کہہ رہا ہے، لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون، یہ تو ہمارا فیصلہ ہے، ہم نے لکھ لیا ہے زبور میں ذکر کے بعد کہ اپنی زمین کو اوپر جو وارث بنائیں گے وہ صالحین کو بنائیں گے۔ اب مجھے اور آپ کو اگر اس حکومت تک پہنچنا ہے تو صالحیت کے سفر کو طے کرنا ہے، اب مجھے اور آپ کو پھر صالحیت اپنے وجود میں پیدا کرنی ہے۔ صالح انسان کبھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق سمجھ میں نہیں آ رہا، مشکل ہے حالات، سمجھنا مشکل ہے، لیکن سمجھنا ہوگا، عقل کو استعمال کرنا ہوگا۔ جو آرا بھی آپ کے سامنے آ رہی ہے میں کسی کے بارے میں بھی کوئی رائے نہیں کر دے رہا اور کسی چیز کو بھی بیان نہیں کر رہا ابھی میں بس ایک کلی طور پر بات کر رہا ہوں حالانکہ بہت سی چیزوں کو مورد جو ہے وہ خطاب قرار دیا جا سکتا ہے لیکن بہت سی باتیں آپ سن رہے ہیں یہ بھی کچھ کہہ رہے ہیں یہ کرو کچھ کہہ رہے ہیں یہ کرو آپ سوچیں آپ اپنے آپ کو آپ بچا نہیں سکتے ہمیں سمجھ نہیں آ رہا نہیں آپ نے سمجھنا ہے اسی سمجھ کے ساتھ زمانے کے امام تک پہنچنا ہے یہی راستہ آپ کو فراہم کرے گا زمانے کے امام تک پہنچنے کا توجہ کیجیے گا صالحیت اپنے اندر پیدا کرنا یعنی حق کو پہچاننے کی تشخیص کی صلاحیت یہ زمانے کا امتحان ہے تشخیص کی صلاحیت دینی ہے ہر انسان نے فقط علماء کا کام نہیں رہا ہر انسان نے اپنے اندر تشخیص کی صلاحیت پیدا کرنی ہے اس زمانے کے حالات اس زمانے کی مشکلات میں سے ایک مشکل عزیز ہوں یہ ہماری مشکل اور کھل کے بول دوں ہماری مشکل اب جہلا کی نہیں ہے ہماری مشکل یہ نہیں کہ اب جاہل آ کر ہمیں گائیڈ کریں گے ہماری مشکل علماء کی ہے ہماری مشکل عالم نما کی ہے موقع مل جائے گا تو کل امام علی کے خطبے سے بیان کر دوں گا کچھ اس عالم نما پر انشاءاللہ اگر حیات رہی اور زندہ رہا اور یاد رہا تو امام علی کا خطبہ 73 اس کے اندر آخری خطبے کے جو نکات ہیں وہ عالم نما افراد کے بارے میں کہ لوگوں کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں لیکن پھر امام علی نے ان کو رکھا ہی لوگوں کے اوپر کہ تم دھوکہ کھاتے ہو تو وہ تمہیں دھوکہ دیتے ہیں کسی کے امامے کو ردا کو ابا کو ڈگری کو منصب کو دیکھ کر دھوکہ مت کھائیں توجہ کیجیے گا خدا بند عالم کیا کہتا ہے خدا بند عالم نے بیان کیا ہم نے درجات عطا کیے کس کو علم والے کو لیکن ہر شخص علم والا نہیں ہے اگر علم فقط علم قابل تعریف ہوتا تو ہمیں دعاؤں میں نہ سکھایا جاتا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع خدایا اس علم سے پناہ مانگتا ہوں جس سے کوئی فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ فائدہ نہیں پہنچا رہا تو نقصان پہنچا رہا ہے ہاں پہنچا رہا ہے قرآن کی آیت وما یزید الظالمین الا خسارا پہلے بیان کیا کہ یہ قرآن ہدایت ہے لوگوں کے لیے کن کے لیے جو صاحب تقوی ہیں وما یزید الظالمین الا خسارا اور اسی قرآن کو پڑھ کر جو اہل ظلم ہیں ان کے نقصان میں اضافہ ہوتا ہے ہے تو قرآن یہ انسان ہے توجہ کیجیے گا ایک آیت آپ کے سامنے بیان کروں آیا ہر عالم قابل احترام ہے نہیں بعض اوقات انسان کے پاس علم ہوتا ہے مگر اس علم کے ذریعے سے انسان تباہی کی طرف چلا جاتا ہے یہ جو ہمارے سامنے ایک راستہ کھلا ہوا ہے نا جو خدا نے کھولا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم اگلی آیت کیا ہے ثم رددناه اسفل سافلین بے شک ہم نے انسان کو بہترین فارم میں پیدا کیا مولڈ میں پیدا کیا اسٹیچر میں پیدا کیا شکل میں پیدا کیا ثم رددناه اسفل سافلین پھر اسے پسترین درجے پر لے گئے پھر ہم اسے لوویسٹ آف دا لو پہ لے گئے یہ کس کے لیے ہے انسان کے جس میں اور آپ شامل ہیں میں اور آپ اسی سفر اسی چیز کے درمیان سفر گزار رہے ہیں انشاءاللہ موقع ملے گا کسی اور جگہ اس میں موضوع پر تفصیلی گفتگو کروں گا عزیزان من بس خلاصہ کروں میں اور آپ دائماً ایک سفر کی حالت میں ہیں یا ہمارا مقام اوپر جا رہا ہے یا ہمارا مقام نیچے آ رہا ہے آخری آیت آپ کے سامنے پیش کروں زحمت تمام کر دوں اس کو بھی قرآن میں پڑھ لیجئے کہ جس کے پاس علم کا عنوان ہو آیا وہ ہمیشہ اپنے اس عنوان کے اس ٹائٹل کے مطابق رہتا ہے نہیں پہچان رکھنی ہے کس وقت تک وہ عالم ہے اور کس وقت وہ علم سے پیچھے ہٹ گیا مثال لے لیجئے قرآن کریم میں بیان ہوئی وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا اے حبیب ان کے سامنے پڑھیے قصہ سنائیے کس کا قصہ سنائیے اس شخص کا سنائیے جس کو ہم نے اپنی جانب سے آیتیں عطا کی تھیں توجہ کیجیے آیتیں عطا کی ایک ایسے شخص کا قصہ سنائیے جس کو ہم نے کرامت عطا کی آیتیں دی ہیں صاحب آیات ہیں وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا جس کو ہم نے اپنی جانب سے آیتیں عطا کی فَانْسَلَخَ مِنْهُ اور اس کے بعد وہ ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے کھو بیٹھا توجہ کیجیے گا جو میں نے عرض کیا نا کہ فقط جس کے عنوان عالم کا ہو جس کے سر پر امامہ ہو جو آپ سے گفتگو کر رہا ہو ہمیشہ اس کی بات صحیح ہے نہیں پہچان آپ نے کرنی ہے اس پہچان پہ بیان کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے بعض انسان گر بھی جاتے ہیں راستے سے ہٹ بھی جاتے ہیں آپ نے پہچاننا ہے آپ کی پہچان کا امتحان ہے اور یہ دوران غیبت کبرا دینا ہے آپ نے امتحان اس سے انکار نہیں کر سکتے آپ کیا ہوا فَانْسَلَخَ مِنْهُ ہم نے اس کو آیتیں دی تھی فَانْسَلَخَ مِنْهُ اس نے وہ آیتیں چھوڑ دی ہاتھ سے کھو دی فَأَتْبَعَهُ شَیْطَان کیوں چونکہ وہ شیطان کی پیروی میں لگ گیا صاحب آیات شیطان کی طاقت کہ اسے بھی بہکا سکتا ہے وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا اور اگر ہم چاہتے ان آیات کی وجہ سے اس کے مقام کو مزید بلندی عطا کرتے وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ لیکن اس کو وہ رفت نہیں ملی بلکہ وہ اس رفت سے نیچے گر گیا. کیوں؟ کیوں؟ اخلدہ الی الارض، چونکہ وہ زمین کی پستی کی طرف مائل ہو گیا. توجہ کیجئے گا، کس کا تذکرہ ہے؟ بلام باورہ کا تذکرہ ہے. بلام باورہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں صاحب مقام مرتبہ انسان، کہ اس کے مقام کی دلیل یہ ہے کہ اس کو یہ کرامت حاصل تھی کہ مستجاب الدعوا تھا. مستجاب الدعوا، جب کبھی بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا تھا اس کی دعا قبول ہو جاتی تھی. وہ خدا کے نزدیک ایک مقام رکھتا ہوگا یہ انسان. پھر اس چیز کو خدا نے بیان کیا، وَتُلُوا عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس کو ہم نے اپنی نشانیاں دی تھیں، روشنی بنایا تھا اس کو لوگوں کے لیے، رہنمائی کے لیے، لیکن اس نے کیا کیا؟ ان آیتوں کو اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا. کہاں پہنچا؟ توجہ کیجئے گا، بہت اہم نقطہ، وقت ختم ہو گیا. اسی آیت کی ابتدا کہاں سے اور اس کا اختتام دیکھیے گا کہاں پر ہے، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گا امتحان کتنا شدید ہونا ہے اس دوران غیبت کبریٰ میں. اور جوہلا کے ہاتھوں نہیں ہونا، علم کے ہی ذریعے سے ہونا ہے. ہر کوئی عالم بن کر ہی بیان کرے گا، آپ پہچانیں گے کہ صحیح راستہ کیا ہے، غلط کیا ہے. آپ نے جواب دینا ہے خدا کو، آپ نے زمانے کے امام تک پہنچنا ہے، آپ نے حقیقت تک پہنچنا ہے. اس لیے امتحان شدید ہے. جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں اس نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا، شیطان کے پیچھے لگا، اور اگر ہم چاہتے تو اس کے مقام کو بلندی عطا کرتے. ولو شئنا لرفعنا بها ولكنه اخلد الى الارض، لیکن یہ زمین کی طرف یعنی پستی کی طرف مائل ہو گیا، ہماری آیتوں سے رخ پھیر لیا. اب جب پستی کی طرف مائل ہو گیا، فمثلہ، اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے کر دینے والی آیت ہے، فمثلہ، اب اس شخص کی مثال، کس کی مثال؟ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی تھی، جو مستجاب الدعوا تھا، جو خدا کی بارگاہ میں مقرب تھا، جو خداوند عالم کے نزدیک ایک اچھی عبادت کی منزل پر پہنچ گیا تھا کہ خدا نے اس کو ایک دنیا میں مقام عطا کر کے صاحب کرامت بنا کر اس کو مستجاب الدعوا بنایا. فمثلہ، اب اسی شخص کی مثال، کمثل الکلب، ایک کتے کی مثال کی طرح ہے. ان تحمل علیہ یلہس او تترکہ یلہس، اس پر حملہ کرو گے تو اپنی زبان باہر نکالے گا، اسے چھوڑ دو گے تو اپنی زبان باہر نکالے گا. یہ مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. فقصص القصص لعلہم یتفکرون، ان کے سامنے ان قصوں کو بیان کرو، شاید یہ غور و فکر کریں ان قصوں کے اندر. قرآن کی آیتیں ابتدا کہاں سے ہوئی؟ وَتْلُوا نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ مِنْ آيَاتِنَا، اس کا تذکرہ کرو جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی. اسی آیت میں اس شخص کا اختتام، فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال تو کتے کی مثال. کیوں ہوا ایسا؟ علم تھا، مقام تھا، درجہ تھا، صاحب اجابت تھا. حضرت موسیٰ جب آنے لگے اس کے علاقے میں، لوگوں نے کہا تو مستجاب الدعویٰ ہے. کہا اچھا، کہ ہم تیرے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تو موسیٰ کے حق میں نفرین کر دے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ موسیٰ یہاں تک پہنچیں، لہذا تو مستجاب الدعوہ ہے، دعا کر خدا کی بارگاہ میں موسیٰ یہاں پہنچنے سے پہلے مر جائیں، ہمارا موسیٰ کے سامنے مقابلہ نہ ہو، ہم موسیٰ کے دین پر نہیں آنا چاہتے. سمجھیے گا اس بات کو. پہلے انکار کیا، لیکن جب لوگوں نے اس کو تھوڑا پمپ کرنا شروع کیا، تیرے ہوتے ہوئے ہمیں موسیٰ کی کیا ضرورت، تو خود مستجاب الدعوہ ہے، تو خود بلند مرتبہ ہے، ہم تیرے پیچھے چلنے پہ تیار ہیں. اب یہ وہ نفس ہے جو انسان کو اندر سے پھر بہکاتا ہے، ہم تیرے پیچھے چل لیں گے، تیرے ساتھ چلنے پہ تیار ہیں، تو خود بلند مرتبہ ہستی ہے. نتیجے میں کیا ہوگا؟ نتیجے میں یہ ہوگا کہ ہم تیرے پیچھے لیں گے، موسیٰ کے لیے دعا کر دے. اس نے قبول کیا، قبول کرنے کے بعد چڑھائی پر چڑھا، جیسے چڑھائی پر چڑھا اور دعا کے لیے یعنی بد دعا کے لیے اپنے منہ کو کھولا، خدا نے کہا فمثلہ کمثل الکلب، اس کی زبان باہر لٹک گئی، وہ مقام چلا گیا اس کے ہاتھ سے. توجہ کیجئے گا عزیزوں، یہ آیت اس لیے سنائی ہے کہ صاحب مقام تھا، مرتبہ تھا، لیکن آیا ہمیشہ اس مقام پر باقی رہا؟ نہیں. بس یہ دوران غیبت کبریٰ کے امتحانات ہیں. مجھے اور آپ کو امتحان دینا ہی دینا ہے. میرا اور آپ کا امتحان یہی ہوگا کہ آپ کو ایک صاحب رائے، ایک صاحب علم ایک بات کرتا ہوا نظر آئے تو دوسرا دوسری بات کرتا ہوا نظر آئے گا. آپ یہ کہہ کے پیچھے نہیں ہٹ سکتے کہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کریں. نہیں، وہ زمانہ گیا، آپ کو سمجھنا ہے، آپ کو سمجھنا ہوگا. گیارہ اماموں کے اس تاریخ کے واقعات کو خدا نے رکھا ہے آپ کے سامنے، سمجھو. جو سمجھے گا وہ زمانے کے امام تک پہنچ پائے گا. بس کربلا باقی ہے، اس لیے کہ کربلا عمل صالح ہے. جو عمل صالح جو انسان کرتا ہے تو خداوند عالم اس کی محبت لوگوں کے دل میں ڈال دیتا ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لے کر آئے اور عمل صالح انجام دیتے ہیں سَيَجْعَلُ اللَّهُمُ الرَّحْمَنُ وُدَّا، پس خدائے رحمان اپنی طرف سے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ سمجھ میں آیا کربلا کیوں باقی ہے؟ اس لیے کہ محبت خدا نے لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے۔ اور میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ جس کو بیان کیا چھٹے امام نے، من اراد اللہ بہ الخیر، خدا جس کے ساتھ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین و حب زیارتہ، بس پھر خدا اس کے دل میں حسین کی محبت انڈیل دیتا ہے، امام حسین کی محبت انڈیل دی جاتی ہے۔ قذفہ ہے، ہاں یہ نہیں ہے کہ دیتا ہے، قذف فی قلبہ ہی۔ اب یہاں پہ خوبصورت نقطہ، وقت ختم ہو گیا، کاش میں اس کو بیان کر سکتا ہوتا۔ قذف انڈیلنے کے معاملے میں، اور انڈیلنے میں آپ جب دیکھتے ہیں، میں بچوں کا مثال دوں گا، مثال کے طور پہ جیسے باہر دودھ والے جب آتے ہیں اپنے ٹرک کے اوپر دودھ لے کر آتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں، جو دودھ کا ڈرم ہوتا ہے ان کے پاس، اس کو نیچے رکھے ہوئے برتن پر اٹھا کر کیا کرتے ہیں، پلٹتے ہیں، اس کو انڈیلنا کہتے ہیں۔ خدا پوری محبت دینا چاہتا ہے، اب نیچے جتنا ظرف ہوگا اتنا حسین کی محبت کو لے پائے گا۔ آپ اپنا ظرف بڑھاتے چلے جائیے، یہ محبت زیادہ سے زیادہ آتی چلی جائے گی۔ یہ ظرف بڑھے گا کیسے؟ اسی فرش عزا پر آنسو بہا کر، فرش عزا پر آنسو بہائیے امام حسین پہ، آپ کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب آپ کی ظرفیت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، تو پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ حسین علیہ السلام پھر آپ کے دل کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بس عزیزوں، جو لوگ عمل صالح کرتے ہیں، خدا ان کی محبت کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، خدا ان کی ودود محبت سے، خدا ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ کربلا اس لیے زندہ ہے کہ امام حسین نے عمل صالح انجام دیا ہے، خدا کے خاطر جو کام انجام دیا اس میں کوئی شریک نہیں ہے۔ امام حسین نے کوئی کام کسی کے لیے نہیں کیا، خدا کی خاطر کیا، نتیجے میں محبت حسین ہے جو آج تک سینوں کے اندر موجود ہے۔ بس عزیزوں، اسی طرح کی ایک محبت کا تذکرہ ہے۔ اب خدا نے کیوں اس کا انتخاب کیا مجھے نہیں معلوم، اس کا کیا مقام ہے خدا کی بارگاہ میں مجھے نہیں معلوم، لیکن بہرحال ایک تذکرہ ہے اسی دوران اسارت کا کہ خدا امام حسین کی محبت کیسے عطا کرتا ہے۔ قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے دمشق کے حوالی نزدیک پہنچا، ایک ایسا مقام آیا کہ جہاں پر ایک عبادت گاہ ہے، صومعہ جس کو کہتے ہیں، وہاں ایک نصرانی یا راہب ہے، اپنی عبادت میں مشغول ہے۔ اب یہ روایت اسی کی زبانی ہے، سیجعل لهم الرحمن ودا پہ بات کر رہا ہوں، خدا محبت ڈال دے گا، پھر محبت دلوں میں ڈال دے گا۔ بس اسی محبت میں مصائب ہے۔ نصرانی بیان کرتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اپنی دیوار سے باہر جھانکتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ قافلہ ہے، سپاہی ہیں، ان کے ساتھ کچھ نیزے ہیں، نیزوں پہ کچھ چیزیں ہیں، سر ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں بہرحال دیکھتا ہوں یہ اپنے یہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں، پڑاؤ ڈالنے کے بعد کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، اور رات کا وقت ہوتا ہے۔ اب جب یہ رات کے وقت کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں، تو میں دیکھتا ہوں کہ یہ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، سامنے مشروب رکھا ہوتا ہے، کھانے کی چیزیں رکھی ہوتی ہیں، ابھی مست ہوتے ہیں کہ ایک ہاتھ برآمد ہوتا ہے، اور دیوار پر ایک جملہ لکھتا ہے، وہ دیوار پر یہ جملہ لکھتا جا کے کہ امتن قتلت حسینا ترجو شفاعت جدہ یوم القیامہ، جس امت نے حسین کو بے دردی سے مار ڈالا، وہ اس کے جد کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں قیامت۔ کہتے ہیں یہ سپاہی ایک دم سے بھوکلا جاتے ہیں، میں دیکھتا ہوں ایک اٹھتے ہیں، جا کے اس کوشش کرتے ہیں ہاتھ کو پکڑے ہیں وہ، لیکن نہیں ہو پاتا۔ اس کے بعد یہ دوبارہ بیٹھ جاتے ہیں، دوبارہ ہاتھ برآمد ہوتا ہے دیوار پر، ایک اور جملہ اس طرح لگتا ہے کہ ان کا مقصد، ان کا جو اب جو ہدف ہے وہ جہنم ہے، ان کو کوئی جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ کہتا بہرحال رات گزرتی ہے، تھوڑا سا آواز تھمتی ہے، میں بھی اپنی عبادت گاہ میں عبادت کے لیے جاتا ہوں، لیکن مجھے ایک دم محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے اوپر کچھ نور ہے جو بلند ہوتا چلا جا رہا ہے۔ میں حیران ہو کے آتا ہوں، واپس نیچے جھانکتا ہوں، تو مجھے نظر آتا ہے ایک صندوق سا ہے، اس صندوق کے اندر سے نور کی شعاع پھوٹ رہی ہے جو آسمان کی طرف جا رہی۔ کہتا ہے میرے لیے ایک عجیب واقعہ ہوتا ہے، اتر کر آتا ہوں، آنے کے بعد ان سپاہیوں میں سے جو بیدار ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ تم اس صندوق میں کیا لے کر جا رہے ہو؟ سپاہی اس کو جواب دیتا ہے، تیرا کیا لینا دینا ہے اس چیزوں سے، تو عیسائی ہے، تو نصرانی ہے، تو اپنی عبادت میں مشغول رہے۔ کہتے نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں اس صندوق میں کیا ہے۔ توجہ کیجیے گا، وہ جو نور نظر آ رہا ہے وہ اس سپاہی کو نظر نہیں آ رہا ہے، اس کو نظر آ رہا ہے۔ خدا جانے اس کے قلب کی کیا کیفیت تھی، مجھے نہیں معلوم۔ کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں مجھے تو بتا اس صندوق میں کیا ہے؟ وہ ملعون پلٹ کر کہتا ہے، اس سر اس صندوق کے اندر ایک خارجی کا سر ہے، اللہ اکبر، ایک باغی کا سر ہے۔ جس نے وقت کے خلیفہ کے خلاف قیام کیا. یہ کہتا ہے اچھا اس باغی کا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں اس باغی کا نام حسین ہے. کہتے ہیں اس کے باپ کا کیا نام ہے؟ اس کے باپ کا نام علی ابن ابی طالب. اب جو یہ نام سنتا ہے کہتا ہے وائے ہو تمہارے اوپر، اگر عیسیٰ کی کوئی اولاد ہوتی اور ہمارے درمیان ہوتی تو ہم اسے اپنی آنکھوں پر بٹھاتے. تم کیسی امت ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو ذبح کر ڈالا اور پھر کہتے ہو باغی کا سر ہے. عزیز کہتے ہیں بس یہاں تھوڑا سا میرا کلام ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کے بعد میں ان سے کہتا ہوں اچھا مجھے ایک خواہش ہے، یہ سر مجھے دے دو. یہ کہتا ہے سر لے کے کیا کرو گے، تمہارا کیا تعلق ہے سر سے؟ کہتا ہے بس تم مجھے یہ سر دے دو. یہ منع کرتے ہیں، کہتا ہے مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے یہ لالچی ہیں، انہوں نے کہا کہ سر ہم لے جا کر یزید کو دیں گے ہمیں انعام ملے گا. کہتا ہے میرے پاس چند درہم ہیں، 10,000 درہم ہیں، میں تمہیں وہ دیتا ہوں اس کے بدلے، یہ سر مجھے صبح تک کے لیے دے دو، جب جاؤ گے تو سر مجھ سے لے جانا. عزیز تیزی کے ساتھ جاتا ہے، پیسے لے کر آتا ہے، ان ظالموں کے حوالے پیسے کرتا ہے اور سر حسین کو لے کر اپنے ساتھ چلتا ہے. اب یہ لے جا کر اس سر کو ایک تشت میں رکھتا ہے. عزیزوں یہاں پر اس سر کے اوپر پانی ڈالنا شروع کرتا ہے. بس اس جملے پہ جب پہنچتا ہوں ہمیشہ میں اس جملے کو آپ کی اور اپنی جانب سے کہتا ہوں، اے راہب اگر تو اس سر پہ مہربانی کر رہا ہے، اگر اس سر کو دھو رہا ہے، اس سر کے ساتھ محبت سے پیش آ رہا ہے تو ایک درخواست مان لے، اسی قافلے میں ایک چھوٹی سی بچی ہے، اس سر کو اس کے سامنے لے جا، تو اپنی محبت کا اظہار اس بچی کے سامنے کر دے. وہ ممکن ہے پلٹ کر پوچھے ایسا کیوں کروں، تو میں اور آپ جواب دے پائیں گے نا کہ وہ بچی وہ ہے جو اس سر کے ساتھ ساتھ چل رہی ہے. جہاں کہیں یہ سر گزرا اس بچی نے اس سر کو پتھر کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس بچی نے اس سر کی بے احترامی دیکھی ہے. جب کبھی بھی یہ سر کہیں رک گیا اس سر کو تازیانہ کھاتے ہوئے دیکھا تو پہلا آدمی ہے جو اس سر کا احترام کر رہا ہے. بس عزیزوں وقت آتا ہے کہ وہ سر کو اس تشت میں رکھ کر دھوتا ہے، دھو کے رکھنے کے بعد اٹھاتا ہے ایک جگہ پر، احترام کرتا ہے، سر کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے بعد دعا کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار تجھے عیسیٰ ابن مریم کا واسطہ، اس سر کو اذن دے مجھ سے کچھ کلام کر سکے. بس عزیزوں اب اس سر سے آواز آنا شروع ہوتی ہے، یہ سر اس سے کلام کرتا ہے، یہ پوچھتا ہے تو کون ہے؟ سر سے آواز آتی ہے ادا حسین، پوچھتا ہے تیری ماں کا نام؟ انا ابن فاطمہ، میں فاطمہ کا بیٹا ہوں، میں علی کا لال ہوں، انا مظلوم. امام حسین اپنی پیاس کا تذکرہ کرتے ہیں، انا العطشان، میں وہ حسین ہوں جسے پیاسا سے باہر کیا گیا تھا. عزیزوں یہ کیسی پیاس ہے، میرا مولا یہاں بھی اپنا تعارف پیاسے کے عنوان سے کروا رہا ہے. جب زمانے کا امام آئے گا تو وہ بھی یہی تعارف کروائے گا، اللہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانا، اے دنیا والوں میرے باجد حسین کو پیاسا سے بہا کر دیا گیا. اجرکم اللہ، یہ حسین کی پیاس کی شدت کیسی ہے کہ جب سواری در خیمہ پر آئی تھی اپنے سر کو خون حسین سے آغشتہ کر کے آئی تھی، تمام بیویوں نے سواری کو گھیر لیا تھا، وہ غربتا وہ حسینہ وہ مظلومہ کی صدایں تھی، مگر اسی اثنا میں بچی آگے بڑھی تھی، آگے بڑھ کے جا اپنے بابا کی سواری سے ایک سوال یہی تو پوچھا تھا، یا جواد ابی، اے میرے بابا کی سواری ایک سوال ہے، اس سوال کا جواب دے دے. اسقیام قتلو عطشانا، ارے میرے بابا کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا تھا یا میرے بابا کو پیاسا ذبح کر ڈالا؟ ادرکم اللہ، بس میرے مولا نے کہا انا العطشان، میں وہ حسین ہوں جو پیاسا ذبح کیا گیا. بس عزیزوں وہ وقت آیا، اس سر سے اس راہب نے کہا میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں روز قیامت میری شفاعت کرنا. سر سے آواز آئی، شفاعت کا طلبگار ہے تو میرے نانا کا کلمہ پڑھ لے. اس نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد رسول اللہ. میں کہوں گا یا ابا عبداللہ یہ کیسا معجزہ ہے، ارے یہاں سر سامنے رکھ کر ایک غیر مذہب والا آپ کے نانا کا کلمہ پڑھ رہا ہے، مگر وہ کیسا مذہب
مسلمان تھا جس نے شبیہ رسول کو دیکھا بھی، مگر اس کے باوجود اس کے سینے میں نیزہ اتار ڈالا۔ اور جس شبیہ رسول کو دیکھ کر آپ کہتے تھے یا رسول اللہ، جب آپ کو دیکھنا ہوتا تھا اکبر کو دیکھتے تھے، وہ کلمہ کو کیسے؟
سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، ألا لعنة الله على القوم الظالمين، اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا۔ پروردگار اس توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس فرش عزا پر آنے والے مؤمنین و مؤمنات کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اس فرش عزا پر بیٹھے ہوئے تمام مؤمنین و مؤمنات میں جو بیمار ہیں ان کے گھروں میں جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار مرحمت فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عنایت فرما۔ پروردگار دنیا میں جہاں بھی عزاداری ہے اور سزاداری کی حفاظت فرما، دنیا میں جہاں بھی ابھی جلوس ہے عزا باقی ہوں تمام جلوسوں کی حفاظت فرما، تمام علموں کی علم برداروں کی حفاظت فرما۔ خدایا تو رحمت کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی مومنین مشکلات میں ان سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ پروردگار تمام مقدس مقامات کی حفاظت فرما، الہی تمام مومنین کو اس سال اور ہر سال کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگار تو رحمت کا واسطہ تمام مراجع عظام کو، رہبر معظم کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، مملکت پاکستان کو استحکام عنایت فرما، پاکستان کو مخلص ہمدرد حکمران نصیب فرما۔ پروردگار جمہوری اسلامی ایران کی حفاظت فرما، اس کے خلاف ہونے والی سازشوں کو ناکام فرما، تمام مراجع عظام کو، رہبر کو صحت سلامتی طول عمر عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔